لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس، وفي رواية: الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد بن حنبل والإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا اجعلنا، اللهم ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. آج مجھے جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی حصے میں زیادہ توالت نہ ہو، اور وقت کی برابر برابر تقسیم کے ساتھ میں اپنی تینوں باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. سب سے پہلے یہ تین آیات جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ شورا کی. سورہ شورا اقامت دین کے موضوع پر قرآن حکیم کا ذروۂ سلام ہے، کیونکہ اس میں اقامت دین کی فرضیت اور اس کے لوازم کا تذکرہ آیا ہے بڑی جامعیت کے ساتھ. یہ تین آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس خاص موضوع پر یہ قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا تفصیلی درس اس وقت نہ پیش نظر ہے اور نہ ممکن ہے، صرف یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ذہن نشین کر لیں. فرمایا: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی مقرر کی ہے دین میں وہی بات جس کی وصیت کی تھی ہم نے حضرت نوح کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ہم نے وحی کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانب، اور جس کی وصیت کی تھی اللہ نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اب ان الفاظ کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لے کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے. سب کو معلوم ہے کہ شریعتیں جدا ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان میں فرق ہے. لیکن دین ہمیشہ سے ایک، دین آدم سے لے کر دین دم تک آج تک ایک ہے. دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں. دو چیزیں ہیں جو نہیں بدلی. نمبر ایک، ایمان کے بنیادی حقائق وہی ہے جو اول دن سے تھے، اور وہی ہے جو آج تک ہے، وہی ہے جو آخر تک ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح دین جس کا نام ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اس کے دو اجزاء ہمیشہ رہے ہیں، اللہ کو حاکم مانو اور اس کی اطاعت در حقیقت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہوگی. دو حصے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حاکم مطلق معبود حقیقی اللہ، رسول یہ مطاع ہے، یہ شارع ہے، اللہ کی مرضی یہ بتائیں گے. لہذا ان کی اطاعت، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اسی لیے بہت سے رسولوں کی دعوت قرآن مجید میں آئی، اور تکرار کے ساتھ ایک ہی الفاظ آئے، اطیعوا اللہ واطیعون. ہر رسول نے، حضرت نوح نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے، سب نے یہی کہا، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. اعبدوا اللہ واطیعوا. تو دین ہمیشہ سے ایک ہے، اگرچہ شریعت کے اندر فرق ہوا. نماز کی وہ شکل جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سکھائی وہ اس سے مختلف تھی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھائی. روزے کے احکام میں فرق ہے، احکام سبت میں فرق ہے. ان کے ہاں سبت کے احکام بڑے شدید تھے، ہمارے ہاں جمعے کا حکم جو ہے بہت آسان کر دیا گیا. وہاں حرام مطلق ہے، کاروبار مطلقاً اس دن حرام مطلق ہے پورے دن، جبکہ یہاں صرف اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز ادا ہو جانے تک وہ پابندی ہے. اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، اللہ کا رزق تلاش کرو. پہلی بات یہ ہوئی کہ دین ہمیشہ چاہیے. مذاہب کا فرق رہا ہے، شریعت کا فرق رہا ہے. اب اگلی بات آئی ہے اس آیت میں، اَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ قائم کرو دین کو یا قائم رکھو دین کو، اور متفرق نہ ہو جاؤ دین میں. یعنی متفرق اگر ہو شریعت میں وہ الگ مسئلہ ہو جائے گا، اس کی میں وضاحت کروں گا. دین میں متفرق نہ ہو. ولا تتفرقوا فیہ، اصل میں یہاں فیہ پر زور دے رہا ہوں میں، تفرقہ بری شے ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی درجات ہوگی. کس چیز میں تفرقہ ہو رہا ہے، اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ دین میں تفرقہ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ جو آیت ہے اس کو بھی لفظ یہی آئے ہیں، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور ان کو قرار دیا گیا یہ مشرک ہے. جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ کر ڈالتے ہیں، دین کے حصے بکھرے کر دیتے ہیں، دین کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو معلوم ہوا کہ اقامت دین، اس کی جد و جہد فرض ہے. یہ فرض عین ہے مسلمانوں پر، ان اقیم الدین، دین کو ایک وحدت کی حیثیت سے رکھنا، اس میں تفرقہ پیدا نہ کرنا، اور اس وحدت کو قائم کرنا. اگر قائم نہیں ہے تو قائم کرنا فرض ہے، قائم ہے تو قائم رکھنا فرض ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شیطان تو ہر وقت زور لگائے گا, خلافت راشدہ کو بھی اس نے قائم نہیں رہنے دیا اور کچھ عرصے کے بعد تفرقہ پیدا کر دیا. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ذمے ہوگا اپنی سی کوشش جاری رکھے, پہلے یہ کہ خلافت قائم کی محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, اللہ کے رسول نے اور آپ کے ساتھیوں نے صحابہ کرام نے جان بسر محنت کے ذریعے سے دین کو قائم کر دیا, خلافت کا نظام قائم کر دیا. اب اس کو قائم رکھنا فرض ہے, اگرچہ شیطان تو زور لگائے گا, بیڑی چوٹی کا زور لگائے گا. اس اعتبار سے اگر دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو, قائم ہے تو قائم رکھو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ جو آیت آ رہی ہے اس نے تو تمام اولو العزم جو ہے پیغمبروں میں سے ان سب کو جمع کر دیا, حضرت نوح اولین, حضور آخری, درمیان میں ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ, یہ پانچ ہیں کہ جو رسولوں کی مقدس جماعت میں سب سے بلند ہیں. ہمارے ہاں اس کا اطلاق کیا ہوگا؟ اب دین ہمارا اسلام ہے, یہ جو چیزیں ہمارے ہاں مذاہب کے نام سے ہیں ان میں فرق ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. حنفیت ہے, شافعیت ہے, مالک, یہ دین نہیں ہے, مذہب ہے. یہ شریعت کے تفصیلی احکام میں تعبیر کا فرق ہے. اصول سب کے نزدیک ایک ہی ہے, امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک ہو, امام شافعی ہو, امام بخاری ہو, امام احمد ابن حنبل ہو, امام ابن تیمیہ ہو, کسے معاشر, دین سب کا ایک ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جس کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ قائم, اس میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ قرآن اور سنت سے استدلال اور استنباط کرتے ہوئے اختلاف ہو جاتا ہے. دو حدیثیں آپس میں اگر ٹکرا رہی ہے تو کس کو ترجیح دی جائے گی, کون مرجوع ہو جائے گی, کس کو اولویت دی جائے گی, کس کو ثانویت دی جائے گی, اس میں اختلاف ہو سکتا, اس سے بچنا وجود گیا, اس میں کوئی حرج نہیں. شافعیت, مالکیت, حنفیت, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو کتاب و سنت سے براہ راست اس سے بات کریں, انہیں ہم کہتے ہیں مجتہد. مجتہد جو ہے وہ تو خود استنباط کرے گا, لیکن عام آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہے. عام آدمی تو ظاہر بات ہے کہ کسی سے صاحب علم سے ہی وہ بات معلوم کرے گا, اس پر عمل کرے گا. اس اعتبار سے عوام کے لیے ان مختلف مسلکوں کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, یہ تو گویا کہ مثبت پہلو آ گیا اس آیت مبارکہ کا. نمبر ایک, دین ہمیشہ سے ایک ہے. دین نام ہے دو چیزوں کا, حاکم مطلق معبود حقیقی صرف اللہ, مطاع مطلق جو حکم پہنچانے والا ہے اللہ کا, جس کی ہدایت لازم ہے وہ اللہ کے رسول. جب حضرت موسیٰ رسول تھے ان کی اطاعت تھی, جب حضرت عیسیٰ آ گئے اب ان کی اطاعت ہوگی, جب حضرت محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی اطاعت ہوگی. تو دین تو ہمیشہ سے ایک ہے, دین میں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول کہیں پر نہ ٹوٹنے پائے, ان بنیادوں میں شکست و ریخت نہ ہو, باقی ان سے استنباط کر کے اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں. نیک نیتی کے ساتھ, جیسے کہ فرمایا کہ اگر مجتہد اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کرتا ہے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے اکیلا, اگر غلطی کرتا, اور اگر صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب. مجتہد مفتی اس کے لیے اکیلا ثواب, اور مجتہد مسلم جو صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے دوہرا ثواب. تو اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے مسلمانوں پر. اب اس میں اس وقت صرف یوں سمجھیے کہ ضمنی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا سب سے زیادہ اطلاق, سب سے بڑھ کر, ویسے تو یہ پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے, لیکن سب سے بڑھ کر مخاطب اس وقت ہم ہیں مسلمانان پاکستان, کہ ہم نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا. باقی تو جیسے ملک چلے آ رہے تھے وہ اسی طریقے سے, انہیں اسی جغرافیے کے ساتھ, انہیں حدود کے ساتھ, انہیں ناموں کے ساتھ, کچھ عرصے غلام ہوئے پھر آزاد ہو گئے، یا نیم غلام ہوئے پھر آزاد ہو گئے، یا نیم آزاد ہو گئے. ابھی حقیقتاً ہم پوری طور پر تو آزاد نہیں ہیں، نیم آزاد ہیں. ہماری تہذیب وہی، ہمارا تمدن وہی، ہم ان کے اقتصادی جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم علم میں ان کے محتاج، ٹیکنالوجی میں ان کے محتاج. اس اعتبار سے آزادی حقیقی تو نہیں، لیکن یہ کہ نیم آزادی بھی نہیں. لیکن ایک ملک ہے جو نئے حدود کے ساتھ وجود میں آیا، نئے نام کے ساتھ، نئے حدود کے ساتھ، اور صرف اسلام کے نام پر وجود میں آیا. اس اعتبار سے اس آیت کے مخاطب اولین بھی ہم مسلمانان پاکستان. لیکن یہ ابھی ثانوی درجے میں رکھیے اس بات کو، آگے چلیے. اب یہ اقامت دین کی جد و جہد جس کو فرض عین قرار دیا گیا، اس کے اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مخاطب کون تھے؟ اہل ایمان، جو اللہ پر ایمان کے مدعی تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان سے خطاب کر کے، اور ظاہر بات ہے خطاب کا سیدھا اگرچہ یہاں پہ واحد کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن مراد در حقیقت جو آپ کے ماننے والے وہ سب مخاطب. کہ اے مسلمانوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اقامت دین کی جد و جہد میں تمہاری مخالف قوتیں دو ہیں. پہلے تو ہے مشرکین، یہ سینکڑوں معبودوں کو ماننے والے جن کے پاس نہ کوئی قانون شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ نبیوں کی کتاب ہے، بس ابراہیم کا نام سنا ہوا ہے یا اس کی نسل سے، وہ بھی زیادہ تعلق جو ہے وہ نسلیت کا ہے، ان کے پاس تو ابراہیم کی دی ہوئی شریعت تو ہے نہیں. ایک تو یہ مشرکین، اور ایک ہے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، جو نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس شریعت بھی ہے، ان کے پاس دستور العمل بھی ہے. یہ دو مخالفین ہیں. ان میں سے پہلے کے بارے میں فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ان مشرکوں پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ بات جس کی طرف اے محمد آپ انہیں بلا رہے ہیں. آسان نہیں ہے، ان میں سے تو ایک ایک بمشکل ملے گا آپ کو. آپ کو جھولی پسار پسار کر اللہ سے دعا مانگنی ہوگی، آپ کو جو ہے ایک ایک در پر جا کر دستک دینی ہوگی. کب ہو رہا اگر مشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، ان میں سے تو اللہ جس کو چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا، جیسے حضرت عمر کو کھینچ لیا کہ چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور اللہ نے راستہ بدل دیا اور کہاں حضور کے قلبوں میں پہنچ گئے، نہایت جان صاف اور حامی اور مومن بن کر. لیکن یہ کہ دوسرا طرف بیاتی الیہ من ینیب، جس سے جن کے اندر بھی کچھ تھوڑی بہت بھی انابت ہے اللہ کی طرف، اگر وہ جس کو کہتے حنیفیت ملت ابراہیمی، اس کی کوئی چنگاری بھی اگر دبی ہوئی ہے اور اگر ان میں انابت ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے دے گا. لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ فوری طور پر آپ کی دعوت یہ قبول کر لیں، یہ آسان کام نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان زیادہ امیدیں وابستہ کر لے تو پھر مایوسی بھی جلدی آتی ہے، جتنی امید زیادہ ہوگی مایوسی بھی کی شدت بھی اتنی ہوگی. لہذا جو صحیح صورت حال ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، حقیقت کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے. بہت زیادہ امیدیں نہ کر لیجیے وابستہ، دیکھ لیجیے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس بات کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، ان کے آبا و اجداد کے طور طریقے، رسومات، ریتے، ان کے عقیدے، ان کے معبود، اب ان کا چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں. بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی مشقت کرنی پڑے گی، پھر بھی کوئی ایک ایک کر کے آپ کی جھولی میں آئے گا. دوسری طرف فرمایا، دوسرا طبقہ، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ جو یہود اور نصارہ ہے، آپ کو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ تو فوراً بات مان لیں گے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، موسیٰ نے تو میری پیشن گوئی کی ہے، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ نے میرے بارے میں بشارتیں دی ہیں، تو یہ کہ یہ کتاب وہی توحید کے ماننے والے، کم سے کم نظری طور پر آخرت کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے کیا حجاب ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ میری بات مان لیں. فرمایا نہیں، اے نبی آپ ان سے بھی امیدیں واپس کرنا کیجیے. ان کا اپنا حال یہ کہ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے, ایک طرف یہود و نصارہ, کتاب ایک ہے, تورات کے ماننے والے دونوں. آج جسے ہم بائبل کہتے ہیں انجیل, اس کا بڑا حصہ جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے, دونوں کو مانتے ہیں. اتنا اشتراک ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, پھر یہ کہ یہودیوں میں پھرتے ہیں, عیسائیوں میں پھرتے ہیں. عیسائیوں کے فرقوں کے اندر تو جو بھی خانہ جنگی ہوئی ہے اور آج تک ہو رہی ہے وہ آپ کے علم میں, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس اور مختلف ان کے گروپوں کے مابین, مذہب کے نام پر اتنی خونریزی دنیا میں اور کوئی نہیں ہوئی جتنی یورپ میں ہوئی ہے عیسائیت کے اندر, اس قدر خونریزی ہوئی. یہ تو انہوں نے بدنام ہمیں کیا ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. آتے ہیں یہ کہ اسلام میں تو فرقوں کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اور مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہمارے یہاں خانہ جنگی نہیں ہوئی. خانہ جنگی جو ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے, لیکن عقائد کی بنیاد پر خانہ جنگی کبھی نہیں ہوئی. بہت ہی نہ ہونے کے برابر شاش کری, جبکہ عالم عیسائیت کے اندر بدترین خونریزیاں ہوئی ہیں, اور مذہب کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر. تو اے نبی, جب اتنا کچھ مشترک رکھنے کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہے, زدم زدہ ہے. وما تفر رکھوں, اور یہ نہیں تفرتے میں پڑے, الا من بعد ما جاؤ علم, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا, تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں. فرمایا بغیم لگ رہا ہوں, اور یہ سب کس لیے؟ آپس کی زندہ زندہ بالا دستی, کون بالا ہے, کون کمتر ہے, کون اونچا ہے, کون نیچا ہے, ساری بحث تو اسی کی. تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ آپ کو کیسے مان لیں گے؟ آپ پر ایمان لانے کی مانی ہے, مانی یہ ہے کہ آپ کے سامنے سر جھکائے, آپ کی اطاعت کرے, آپ کا حکم مانے. ماں آتا کم رسول و فخلو و ماں جہا کو میں ہوں پھلتا ہوں, جو رسول تمہیں دے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز سے روک کے رک جاؤ. تو یہ بات کیسے مان لیں گے؟ کرو راہ مشرقین ماں کا لوگوں امیدیں, وہاں سے بھی امیدیں وابستہ نہ کیجیے, اور ان سے بھی کوئی امید وابستہ نہ کیجیے. وما تفر وقو اللہ ممباد ما جا علم بغی ہم بہنا اللہ کلمۃ صدقت میں رب کا الا اجل مسمن لقو گیا بہنا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت معین نہ ہو چکا ہوتا فیصلے کا, یعنی قیامت کے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ دنیا تو فیصلے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے, دار الامتحان ہے. فیصلے قیامت کے دن ہوں گے, معلوم ہو جائے گا کون کیا ہے, کون کتنے پانی میں تھا. یہ حقیقتیں وہاں کھلے گی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ابھی فیصلے چکا دیتے ان کے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ تو ہم نے موخر کیا ہے قیامت کے دن. اور اس چیز کا جو ایک بڑا ہی تلخ جو نتیجہ نکلتا ہے, مذہبی جو تفرقے ہوتے ہیں زندہ زندہ کی بنیاد پر, جب ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, ذرا سا فرق ہوا, ذرا سا عمل میں کسی نے رفع یدین کر لیا, معلوم ہوا یہ تو کوئی اور ہے, اسے نکالو اس مسجد سے, ہماری مسجد ناپاک ہو گئی, اس نے رفع یدین کر لیا, یا کوئی اور اس قسم کا معاملہ. جب اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو جو اس کا بدترین نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے, وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وہ لوگ جو وارث بنتے ہیں کتاب کے, ان کے بعد جن کو یہ کتاب دی گئی اور وہ آپس میں تفرقے میں مبتلا ہو گئے, تو بعد میں جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں وہ کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان نسلیں جو ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے, جب مولوی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, ایک دوسرے کی نفی اور تردید میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں, تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ کہ اگر یہی ہے کتاب اللہ اور سنت و رسول کا پڑھنے کا حاصل, اگر یہ قال اللہ اور قال رسول میں پوری پوری زندگیاں گزارنے کے بعد ان لوگوں کا حال یہ ہے, تو پھر کہاں گٹ پہنچی؟ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. آپ کو معلوم ہے عام اصول دنیا کا یہی ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے, وہ بھی کتاب و سنت ہی کے خلاف بغاوت کرتی ہے. معلوم ہوتا ان کو خیر نہیں ہے. اگر خیر ہوتا تو سب سے بڑھ کر خیر نمایاں ہوتا ان لوگوں میں جن کی پوری زندگیاں گزر گئی کتاب و سنت کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے. سب سے بڑھ کر تو خیر کا نمونہ جو ہے ان کی زندگیوں کو ہونا چاہیے. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. اگرچہ یہاں پر ذرا وہ سالوی حقیقت کے انداز میں آئی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مذہبی طبقات میں جب تفرقے ہوتے ہیں تو نتیجتاً جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا اعتماد ان کا یقین جو ہے وہ کتاب ہی پر سے الٹا کرا جاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اب اس کے بعد تیسری آیت جو ہے اس میں ہدایات ہے کیا کرنا چاہیے اس صورت حال میں کیا کرنا ہے. اے نبی آپ کیا کریں. دیکھیے اس قدر خوبصورت انداز ہے. پہلے فرضیت یہ کام تو فرض ہے دین کو قائم کرنا ہے. ان عقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. البتہ یہ نہ سمجھنا کہ آسان کام ہے. وہ اب پہلے سے فور وارن کیا جا رہا ہے یہ منزل مشکل ہے کٹھن مرحلہ ہے. اس کو طے کرنا آسان نہیں ہے. بڑے صبر اور استقامت کا ثبوت دینا پڑے گا. بڑی مایوسیاں آئیں گی. بہت بدلی سے دو چار ہونا پڑے گا. اور اس کو آسان نہ سمجھیے. آسان سمجھیں گے تو جلدی ہمت ہار جائیں گے. لہذا جان لیجیے آسانی سے آپ کی یہ بات جو ہے یہ دعوت حق یہ لوگوں کے حلق سے نیچے اترنے والی نہیں. مشرکین کا معاملہ تو ہے ہی بہت دور کا. اب اپنے حالات پہ اگر آپ اس کو انتباہ کریں گے ہمارے عوام کا لڑام اور حقیقت اس سطح پر ہے جس سطح پر اس وقت مشرکین تھے. اس لیے کہ وہی مشرکانہ ان کے عوام ہے. فرق صرف یہ کہ بتوں کو نہیں پوج رہے قبروں کو پوج رہے. ان کا دین ہے ہی عرس سالانہ جو ہے مسئلہ وہی ہو رہا ہے. بس وہی ہو گیا تو پورا ہو گیا. پھر جو کچھ عرصوں پر ہوتا کس کو معلوم ہے. جو دھمال کھیلے جاتے ہیں اور جو کچھ وہاں پر بازار لگتے ہیں وہ سب کو معلوم. تو دین جو ہے اور یہ ہوتا ہوتا یہ اس طریقے سے لوگوں کے شعور میں اور ان کی سوچ میں پیوست ہو چکا نکلنا آسان نہیں. ان کی مذہبی جو ہے وہ رسومات ہے اصل میں. تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا لگام تو اس سطح پر کھڑے اور ہمارے جو فکری اختلافات تھے جن میں اصلاً کوئی حرج نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو در حقیقت دین کا اندر تفرقہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو دین کی تعبیرات میں اختلاف ہے. وہ اختلاف تو ججوں کے اندر کیا مسئلہ ہے بھائی آدمی. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ججز کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے. ایک ہی مقدمہ ہے ایک ہی تاریخ فائل بنی ہوئی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر تو آپ کو معلوم ہے کیس تو بن چکا ہوتا ہے. اب تو ساری اسی کے اوپر گفتگو ہے. کوئی نئی شہادت نہیں کوئی نئے اور حقائق آنے نہیں لیکن پھر بھی ججز اختلاف کرتے ہیں. تو اختلاف جو ہے وہ فطری بات ہے. اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جب ان اختلافات میں شدت پیدا ہو جائے گی اسی کے بنا پر گروہ بندیاں ہو جائیں گی. من دیگرم تو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ کپڑا قبل. تو معلوم ہوا کہ ہمارے مذہبی جو اس وقت کے حلقے ہیں ان میں جو فرقے وارانہ بنیاد پر حلقے وجود میں آئے مسلکوں کی بنیاد پر جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ در حقیقت نوعیت کے اعتبار سے وہی ہے صورت حال جو اس وقت تھی. وہ بھی اہل کتاب تھے اللہ کے ماننے والے رسول کے ماننے والے انبیاء کے ماننے والے توحید کے ماننے والے آخرت کے ماننے والے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا آپس کا زندم زندہ جو ہے تو آسان کام نہیں ہے. یہ لوگ اپنے مسلک کو اور اس کی بالادستی کو اس کے ساتھ ان کی اپنی چودراہٹیں وابستہ ہیں. ان کی اپنے جو ہے مساجد ہے اور ان مساجد کے ساتھ جو بھی کچھ مفادات ہیں یہ سارا کا سارا نظام جو ہے آسان نہیں ہے. اس اعتبار سے اب کرنا کیا چاہیے. یہ آیت جو ہے آخری تیسری آیت یہ ہدایات پر مشتمل ہے جو اس وقت ہدایت دی گئی داعی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے ذریعے سے آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو اور آپ ہی کی وساطت سے یہ ہدایات ہے تا قیام قیامت. جو لوگ بھی اس میدان میں اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کمر کس کیا ہے یہ ہدایات کیا ہے. بڑی پیاری آیت ہے. یہ عظیم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے قرآن حکیم کی. فَلِذَٰلِكَ فَضْلُهُ واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. پہلی بات, اس ایک آیت میں آپ دیکھیے گا کتنے جملے آئیں گے. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ, ایک جملہ, واستقم كما امرت, دوسرا جملہ ولا تتبع اهواءهم, تین جملے. ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے, یہ ایک حصہ ہے آیت کا جس کو میں نے یکجا کر دیا ہے. اے نبی, آپ کو اسی کے لیے دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے, جس چیز پر کا آپ کو حکم ہوا اس پر جمے رہیے, ڈٹے رہیے, اور ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کیجیے. ان تین کو جمع کر لیجیے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ کی دعوت کا مرکز و محور اقامت دین ہونا چاہیے. آپ ان گروہی اختلافات کی طرف متوجہ ہی نہ دیں. آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی مصالحت اور مفاہمت کی شکل اختیار نہ کیجیے, اور جو حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس پر جمے رہیے. یہ پہلا حکم ہے, تین حکم ہے, لیکن تینوں کا فائدہ یا حاصل جو اس کا لب لبات ہے کہ دعوت اقامت دین کی, دعوت کسی مذہبی مسلک کی نہیں ہونی چاہیے. مسلک پر آپ کا اربند ہے, آپ کا عمل ہے, ٹھیک ہے, دعوت دین کی ہوگی. دعوت جب ہونے لگے گی مسلکوں کی, تو گویا کہ آپ نے ساری بات بالکل جو ہے برعکس کر دی, الٹی کر دی. مسلک پر عمل کرنا اور بات ہے, مسلک کی دعوت دینا اور بات ہے. دعوت دین کی ہونی چاہیے, اقامت دین, وہ جو میں عرض کر چکا ہوں مذہب اور دین کا فرق, اس کو ذہن میں رکھیے. ہر وہ کام جو اس سطح سے نیچے اتر جائے گا وہ خیر کا نہیں بلکہ شر کا ذریعہ بن جائے گا. دعوت صرف اقامت دین کی ہونی چاہیے, دین کی طرف, دین کو قائم کرنے کی طرف, اور جس چیز کا حکم ہوا ہے اس پر جمے رہے استقامت. یہ نہ دیکھیں کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. عوام ناراض ہو جائیں گے, یا فلاں جو فرقہ ہے اس کے لوگ ناراض ہو جائیں گے, یا فلاں مذہبی گروہ جو ہے اس کو یہ بات اچھی دے. جہاں بھی کسی دائی جماعت یا دائی فرد کے ذہن میں یہ بات آنی شروع ہو گئی, گویا کہ وہ اس مستقبل کما امیدا سے وہ منحرف ہو گیا. اب تو اسے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات کہوں نہ کہوں, اس سے کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا. اس کے بجائے تو دیکھنے کی بات یہ کہ حق کیا ہے. تو صحیح بات ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ سے غلطی ہو رہی ہو, تو پھر اس کے لیے ذہن کو کھلا رکھیے, آنکھیں کھلی رکھے, کان کھلے رکھے, ذہن کے دروازے کھلے رکھے, اور کرتے رہے. جہاں محسوس ہوئے کہ میرا سابقہ موقف غلط تھا, مان لیجیے, اعتراف کر لیجیے. اس لیے کہ معصوم تو صرف نبی ہوتے تھے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, لیکن آج کی تاریخ میں جو حق ہے وہ کہنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کون راضی کون ناراض, اور یہی بات ہے ولا تتبع اهواءهم, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اس کا منطقی نتیجہ پتا کیا نکلے گا؟ سورہ آل عمران میں فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز راضی نہیں ہوں گے نبی آپ سے, نہ یہ یہود اور نہ نصارا, جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. آپس کا جھگڑا ان کا کس بات کا ہے؟ وہی جھگڑا تو آپ سے بھی ہوگا. آپ کہتے ہیں میری پیروی کرو, سورہ آل عمران ہی میں ہے نا, میری پیروی کرو. اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ چاہتے ہو کہ ہماری پیروی کرو تو مساجد کیسے ہوگی؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اس لیے پہلی ہدایت تو یہ ہے, دعوت ہو کہ اقامت دین کی, نگاہیں اسی پر جمی رہے, مسلکوں کی طرف, ان کی طرف دعوت نہیں. یہ ٹھیک ہے, ایک آدمی حنفی مسلک پر کاربند ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی شافعی ہے کوئی حرج نہیں, وہ اہل حدیث ہے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ دعوت دین کی, اقامت دین کی, اور جو بھی کہا جا رہا ہے اس کے اوپر جمے رہو. جو کتاب و سنت کا حکم ہے اس پر استقامت, اس میں یہ نہ دیکھو کہ کون راضی ہوگا کون ناراض, اور ان کی خواہشات کی پیروی کرنا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو گویا کہ پہلے قدم پر اپنی منزل کھوٹی کر لیتا ہے. آگے فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور ڈنکے کی چوٹ کر دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں ڈنکے کی چوٹ کر دی. ہمارا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو. عدل اس میں ہے در حقیقت وہ دو نقطے اہم ترین، یہی الفاظ آگے بھی آئیں گے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب اور میزان اللہ نے نازل فرمائی، یہ سورہ حدید میں آئے ہیں. وانزلنا معہ الکتاب والمیزان، کتاب بھی اتاری ہم نے میزان بھی اتاری. یہ دو مرکزی اصول ہیں اقامت دین کی جد و جہد کے، اس پر ساری توجہ مرکوز رہے گی قرآن پر، کتاب پر، دعوت قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، وعظ قرآن کے ذریعے، نصیحت قرآن کے ذریعے، تزکیہ قرآن کے ذریعے، تعلیم قرآن کی، حکمت کی تبلیغ اور تعلیم قرآن کے ذریعے. مرکز و محور دعوت کا، تحریک کا اصل جو محور ہے ایکشن، وہ قرآن، اور ہدف کیا ہے؟ لحاظ الا بینکم، نظام عدل اجتماعی کا قیام، جس کو سورہ حدید میں فرمایا گیا لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل پر قائم، یہ ہدف ہے اقامت دین. دین اصل میں ہے نظام عادلانہ، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں. اللہ مردوں کو زیادہ حق دے دے اور عورتوں کو کم دے دے، یہ نہیں. اللہ نے عورت کو عورت بنایا، مرد کو مرد بنایا، جس کے لیے جو مناسب ہے وہی فرائض اس کو تفویض کیے، جس کے جو حقوق ہونے چاہیے وہی اس کے لیے طے کر دیے. اللہ تعالیٰ سرمایہ داروں کا ساتھی نہیں، مزدوروں کا مخالف نہیں، یا مزدوروں کا ساتھی نہیں، سرمایہ دار کا مخالف نہیں. اللہ نے تو دونوں کے لیے عادلانہ نظام دے دیا. اللہ تعالیٰ نے پورے طبقات جتنے بھی ہو سکتے انسانی معاشرے کے، سب کے لیے حقوق اور فرائض کا ایک نظام جو نہایت متوازن اور معتدل ہے معین کر دیا. اب اسے قائم کرو، یہ میزان عدل نصب کرو، الحقیم الدین قائم کرو اس دن. تو بتا دے کہ میں صرف باعث نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنے آیا ہوں. وہ عمر تو لے آ دلا بھائی نہ کو، یہ دو بنیادی ہدایات اب یہ دو ٹکڑے ہو گئے. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وعمر تو لے آ دلا بھائی نہ کو، یہ دو جملے اور آ گئے. پانچ جملے اس آیت میں ہو چکے ہیں، ابھی تو آگے چلے گی آیت. پہلے میں کیا بات آئی؟ دعوت اقامت دین کے لیے. نمبر دو، جو حکم ہے جمع رہنا، اس میں یہ نہ دیکھنا کہ کون راضی ہو کون ناراض، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی کوشش نہ کرنا، ان کو راضی کرنے کی جد و جہد نہ ہو. اس کے بعد دوسرا درمیانی ٹکڑا، تمہاری ساری دعوت کا مرکز و محور قرآن، اور تمہاری جد و جہد کا ہدف اقامت دین، یعنی عادلانہ نظام کا قیام، کہ نظام عدل قائم ہو جائے. وہ عمر تو لے عادلہ بیگت. اب جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، اس میں خطاب ہے دوسرے جو مذہبی گروہ موجود تھے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. یہ جو الفاظ ہے، واقعہ یہ ہے کہ بتمام و کمال کو موجودہ حالات پر منطبق ہوتے ہیں. مسلمان ہیں، مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، ہم بھی تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بس جو ہمارے تنظیم میں ہے وہ مسلمان ہے، جو باہر ہے وہ کافر ہے. جو لوگ اس انتہا پسندی پر پہنچ جاتے ہیں وہ بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس وقت فتنے موجود ہیں. ابھی وہ چھوٹے ہیں اس لیے زیادہ معلوم نہیں ہو رہے، دو فتنے موجود ہیں، بڑے اعلیٰ ناموں کے ساتھ ہو رہے ہیں. جماعت المسلمین کے نام سے فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو حنفی کہہ دے یا شافعی کہہ دے یا اہل حدیث کہہ دے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اسے سلام نہیں کرنا. اب جو جماعت المسلمین میں ہے وہ بھی بس مسلمان ہے، اور وہ جو ان کے امام کو مانتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، باقی سب غیر مسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح ایک حزب اللہ کے نام سے عجیب سوء اتفاق ہے کہ دونوں کے نام جو ہے مسعود، مسعود الدین حسن عثمانی ڈاکٹر تھے، بہت ہو گئے، اور مسعود احمد بی ایس سی ابھی زندہ ہے، جو جماعت المسلمین کے قائم کرنے والے، وہ حزب اللہ کے قائم کرنے والے. انہوں نے سب کو مشرک قرار دے دیا، شاہ ولی اللہ مشرک اور فلاں مشرک، یہاں تک کہ احمد ابن حنبل بھی مشرک. مشرق کی جو ان کی فتویٰ سازی کی جو کارخانہ جو ہے ان کا جو پرنٹنگ سمجھیے ہاؤس ہے جس کو چاہا فتویٰ دے دیا. اشرف علی تھانوی تو مہا مشرق, مشرقوں میں سب سے اونچا مشرق, وہ مشرق اور مشرق ظاہر بات ہے مشرق سے گرب کیا آپ کے تعلقات ہو سکتے ہیں, نہ سلام ہوگا نہ دعا ہوگی نہ ان کے ساتھ نماز ہوگی. یہ دو فتنے ہمارے معاشرے میں, میں نے مثال کے طور پر کہا, یہ نہ سمجھیے کہ یہ نظری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, باقی اس وقت میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس حد تک نہیں پہنچے ہوئے. مختلف جمعیتیں ہیں, جماعتیں ہیں, سمجھتے ہیں بھی ہم بھی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے, لیکن باہر بھی جو ہے دوسری جماعتیں وہ بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں. ان کے ساتھ اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کو جو طریقہ آپ کے سامنے اس پر کام کرنا ہے, ان سے جو آپ کا تعلق ہوگا وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ ربنا و ربکم, پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہمارا بھی رب اللہ ہے تمہارا بھی رب اللہ ہے, ہم ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں, جھگڑا کائے کا ہے. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اگر ہمارے اعمال غلط ہیں ان کا وبال تم پر نہیں آئے گا, اور تمہارے اعمال صحیح ہیں تو ان کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا. تو گھبرانے کی لڑنے کی بات کیا ہے؟ ہم خواہ کا تصادم کس لیے؟ جو محنت آپ کر رہے ہیں اگر صحیح کر رہے ہیں تو اجر و ثواب پائیں گے, جو محنت ہم کر رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا. وہ غلطی ہماری ہے اگر بدنیتی سے ہے تو اس کا عذاب ہوگا, پکڑے جائیں گے, نیکنیتی سے ہے تو اللہ معاف بھی فرما دے گا. آپ بھی اگر وہ غلط حرکت بدنیتی سے کر رہے ہیں تو پکڑے جائیں گے اللہ کے, لیکن اگر کوئی غلط وہ اپنے پاپ کا نیکنیتی سے تو اللہ معاف فرمائے گا. یہ انداز اس میں جھگڑا کائے کا, اختلاف کائے کا, ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے کائے کے. اللہ ربنا وربکم, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے اور تمہارے مابین کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. خام خاکی حجت بازی, محاجہ, مناظرہ, مجادلہ, کوئی ضرورت نہیں. آپ کو جو طریقہ صحیح سمجھ میں آتا ہے کام کرتے رہیے, ہمیں جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کرتے رہیں گے. ہاں یہ تو ہے, ہمیں جو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بھی دعوت دیں گے. دعوت دینا اور ہے, اور کسی کی تفسیر کر دینا, تکفیر کر دینا, کسی کی وہ انتہائی نفی تک پہنچ جانا, یہ بات اور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مریض سے دشمنی نہیں ہوتی, مرض سے دشمنی ہونی چاہیے. مریض سے تو آپ کی ہمدردی ہوگی, مرض کے خلاف لڑائی ہوگی. تو کسی غلط طریقے کار سے لڑائی ہوگی, ان لوگوں سے لڑائی نہیں ہے, کوشش ہوگی کہ وہ بھی سمجھ لیں کہ غلطی ہو رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو ہمیں سمجھائیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سمجھائیں, لیکن اس حد تک. باقی اس سے آگے مجادلہ اور مناظرہ اور محاجہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ ربنا و ربکم, لنا اعمالنا و لکم اعمالکم, لا حجت بیننا و بینکم, اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر, اللہ ہی ہمیں جمع کر دے گا, ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا. یہ تیسرے حصے میں پانچ جملے آ رہے ہیں, پانچ اور پانچ دس جملوں پر مشتمل ایک آئے تھے. فَلِذَٰلِكَ فَضْلُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا. اس کی کیا معنی ہے؟ اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا, ہمیں جمع کر دے گا. کیا مطلب؟ اگر آپ بھی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اور ہم بھی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, اگر اس وقت صرف ہمارا نیک نیتی پر اختلاف ہے تو آگے چلیں گے جمع ہو جائیں گے. ہم پر ہماری غلطی واضح ہو جائے یا آپ پر آپ کی غلطی واضح ہو جائے, اگر نیک نیتی سے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس میں جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں آپ عمل کیجیے, جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں آپ عمل کر رہے ہیں, لیکن اگر خلوص اور اخلاص ہے تو یہ زیادہ دیر تک یہ جدائی اور علیحدگی قائم نہیں رہے گی. اگر تو زندم زندہ ہے تو ظاہر بات ہے پھر تو جدائی ہی جدائی ہے, لیکن اگر زندم زندہ نہیں ہے, بغیم بینہم نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ امید ہے اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا. اور اگر یہ نہیں ہے وہ الیہ المصیر, تو لوٹنا تو اسی کی طرف ہے نا. ایک دن تو ہم کھڑے ہوں گے ایک ہی مقام پر, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, پتھارے باندھے ہوئے پوری نو انسانی ہوگی, پتا چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پر. اس میں جھگڑے کرنے کا فائدہ کیا ہے, صحیح کون تھا غلط کون تھا, وہ تو اس وقت کھل جائے گا. پہلے ہی مصیر, یعنی آپ نوٹ کیجئے, جس شخص کا آخرت پر یقین نہیں ہے, واقعی ہے کہ اس کا حوصلہ بہت کم ہونا چاہیے. ابھی چکاؤں گا مسئلہ, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, ابھی معاملہ چکنا چاہیے, اس لیے کہ کوئی اور جگہ تو ہے نہیں. اسے آخرت کا یقین ہے, اس کا حوصلہ بہت ہوتا ہے. آج اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے, کوئی بات نہیں, کہاں جائے گا, آئے گا نا وہی اسی عدالت میں پہنچے گا نا, بھاگنے کی جگہ تو کوئی نہیں ہے. میرا مال اس نے مار دیا ہے, آپ کوشش کیجئے دنیا ہی میں معاملہ نپٹ جائے, یہ بھی اس کی خیر خواہی ہے کہ آخرت میں نہ پکڑا جائے بدبخت. اس لیے اس کی خیر خواہی میں اسے سمجھائیے غلط کر رہے ہو تم, دیکھو میرا حق جو ہے تم مت مارو. لیکن اگر فرض کیجئے وہ مار بیٹھا, اب آپ کو پیچ تاپ کھانے کی ضرورت نہیں, بہت زیادہ تشویش کی بندہ مومن کو ضرورت, کہاں جائے گا آخر, یہ سارا مال جو اس نے میرا ہڑپ کیا لے کر حاضر ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن. جو کہا گیا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی وہ ساری دولت لے کر آئیں گے کہ نہیں وہیں پر, اور پھر وہی جو کچھ ان کے کنز ہوگا اس کو تپا تپا کر جو ہے آگ کے اندر ان کو داغا جائے گا, ان کی پیشانیوں کو, ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو, تو کہاں چلے جائیں گے, جانا تو وہی ہے, وہاں قصہ چک جائے گا. اس کی نیکیاں مجھے مل جائے گی یا میری خطائیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی؟ آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ, میرا نقصان کیا ہے, اس کے فائدہ فائدہ ہے. یہاں کے اگر 2,00,000 روپے اس نے میرے مار لیے, وہاں مجھے مل جائے تو وہ تو کامیابی بہت بڑی ہو جائے گی, کہ اس کی تو قدر و قیمت جو ہے یہاں کے 2 کروڑ کی بھی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کسی کی فیٹ جو ہے وہ بیلنس میں ہیل کر رہی ہو, ذرا سا ادھر ذرا سا ادھر ہوا تو نہ معلوم کیا قیامت آ جائے, معلوم ہو کسی نے اس کا حق مارا تھا, لوگ اتنا اور اس کی نیکیوں کے پڑنے میں ڈال دو, اور اس وقت اگر اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو گیا تو کتنی بڑی خوش قسمتی شمار ہوگی. بڑا محسن تھا میرا جس نے میرا حق دنیا میں مارا, اور اس کی وجہ سے میں یہاں پر جو ہے نجات پا گیا ہوں. اس اعتبار سے بڑا حوصلہ, بہت بڑا دل پیدا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اب ان 3 آیات کو تو ذرا رکھیے اپنے ذہن میں, یہ پس منظر ہے جس میں کہ ہمیں اس وقت کیا طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے, اس کو ہم معین کریں گے. اس میں زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ تو جو آخری حصہ میری گفتگو کا ہوگا اس سے متعلق ہوں گی یہ آیات, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ذرا زیادہ کافی دنوں کے بعد پھر ہمارا یہ سلسلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ اس مسجد میں خطاب جمعہ کا شروع ہو رہا ہے. اگرچہ پچھلے جمعے میں تو ناغا ایک ناغا تو رہے گا ہر مہینے میں, دوسرا جمعہ یا تیسرا جمعہ, لیکن باقی یہ کہ انشاءاللہ اس میں میری اب یہاں پر حاضری ہوگی تو اگلے جمعے میں بھی یہ مضمون مجھے تسلسل کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے. تو آج میں پھر چاہتا ہوں کہ ذرا ایک بروڈ کینوس پر جو اس وقت کے حالات ہیں کہ جن میں ہم اس وقت ہیں ان کا پھر ایک جائزہ لے لیں, اور اس کے حوالے سے جو بھی اس وقت کی میری سوچ ہے, جو بھی خیر خواہی, اور جو بھی جیسے کہ حضور کی حدیث ہے الدین و النصیحۃ, دین تو نام ہے خیر خواہی کا, نصیحت کے معنی اصل میں لفظی معنی ہے خیر خواہی. جب آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا بھلا چاہنے کے لیے کرتا ہے, خیر خواہی سے یہی تو اس کی اصل میں روح ہے نصیحت کی. تو الدین و النصیحۃ, جب یہ فرمایا حضور دین تو کل نام ہی نصیحت کا ہے, خیر خواہی کا ہے, تو سوال کیا گیا لمن یا رسول اللہ, حضور کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین و عامت ہی. 5 خیر خواہیاں, اللہ کی خیر خواہی نمبر 1, یعنی اللہ کی وفاداری. اللہ کی اور خیر خواہی ہم کیا کریں گے, یہاں خیر خواہی کا مطلب اللہ کے لیے آئے گا تو وفاداری, اللہ کی کتاب کی وفاداری. جیسے جیسے ابھی ہم نے آیت میں پڑھا, کہہ دیجیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب, یہ ہے اصل شے. تو یہ کتاب کی خیر خواہ, اس کے ساتھ وفاداری. بھلے رسول ہی, رسول کے ساتھ وفاداری بھی خیر خواہی بھی, اس لیے کہ رسول کی تو نصرت بھی کرتے ہیں اہل ایمان. قولوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنو. من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کے طرف. ولائمت المسلمین وعامتہم, اور مسلمانوں کے جو سربراہ ہو, امام ہو, ان کی خیر خواہی. ان پر تنقید نہیں کی جائے تو خیر خواہ نہ کی جائے, مشورہ لیا جائے تو خیر خواہی سے دیا جائے. جدید جمہوریت یہ کہ ان کی ٹانگیں گھسیٹنے کے لیے تنقید ہے, یہ نہیں ہے اسلام کا نظام. اگر آپ جو بھی سربراہ ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کی خیر خواہی, اس کے تحت ان کو مشورہ دیجیے, تنقید بھی کیجیے. اور اس کے بعد فرمایا عام مت ہی, اور مسلمان جو عام ہے, عوام الناس مسلمان, ان کی خیر خواہی. اس کے اعتبار سے جن باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں, اس کا جو میرا ویژن ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ کیا باتیں. اس وقت کی دنیا جس میں میں اور آپ سانس لے رہے, یونیپولر بن چکی ہے. ایک پول سپریم پاور ہے. امریکہ اس وقت مست ہاتھی کے مانے ہوئے, اور یہ الفاظ استعمال کیے ہیں امریکی فضائیہ کے چیف نے جو پاکستان آیا ہوا تھا دورے میں, کہ امریکہ کی مثال اس وقت مست ہاتھی کی ہے. جو اس کے راستے میں آئے گا کچلا جائے گا, اور صحیح نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, وہ فتی ہے مستحق بھی سے, وہ رندے بازا فارغ ہے. بات صحیح کہی ہے. اچھا دوسری بات یہ, اگر مست کھاتی ہے تو اس کا فیل بان جو ہے بیٹھا اوپر, وہ زائنزم ہے. فرم جتنی رگے جہاں پنجے یہود میں. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات وہ ہے جو آبدہ حسین صاحبہ فرما گئی ہے پاکستان, جب سے وہ سفیر بن کر گئی, اور کافی عرصہ ان کا گزرا کہ ابھی ان کی سفارت جو ہے وہ وہاں تسلیم بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی اسناد سفارت پیش نہیں ہوئے تھے, تو مطالعے کا موقع ملا ہے. یہ جملہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سند ہے اس پر آخری, کہ یہ کہنا غلط ہے کہ امریکہ میں کوئی یہودی لابی ہے. امریکہ تو پورا کا پورا یہودی لابی ہے. وہاں فرق ہے, کوئی ایک لابی ہو, کوئی یہودی لابی, کوئی عرب لابی, کوئی فلاں لابی, ایسا نہیں ہے. کوئی ایک لابی نہیں ہے وہاں. وہ جوئس لابی کہنا غلط ہے. امریکہ تو پورا کا پورا, اس کا پورا وجود جو ہے اس میں زائنزم فرائض کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بات صحیح بات ہے. یہ بات وہ ہے جو وہ ویژنری جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں علامہ اقبال کے نام سے, وہ 80 برس پہلے یا 90 برس پہلے کہہ گیا ہے. فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود میں, اور فرنگ کا اس وقت جو ہے سب سے بڑا سمبل اور علامت ہے وہ امریکہ ہے, اس کے ساتھ فرانس اور برطانیہ, بلکہ برطانیہ اور فرانس. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے, لیکن اس بات کو ماننا, جاننا, تسلیم کرنا اپنی جگہ, اس کا واویلا کرتے رہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ واویلا کرتے رہیے, کیا نتیجہ نکلے؟ دوہراتے رہیے, بار بار کہیے. مطلب یہ کہ میں یاد کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب جو ہے امیر جماعت اسلامی, ان کے بیانات آ رہے ہیں بار بار, سب فیصد صحیح بات ہے. لیکن یہ کہ اس معاملے کا حاصل کیا ہے؟ جب تک اندر کوئی استحکام نہ ہو پاکستان کے, جب تک کہ یہاں کے حالات درست نہ ہو, شکوہ بیکار ہے. وہ تو سیدھی بات ہے, اے جرم ضعیفی کی سزا بڑھ گئے وفا جان. اس وقت کے حالات جو ہیں اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ مرضی آ کہیے, گالیاں دے لیجئے, جو چاہے کر لیجئے, اور سب کی سب باتیں صحیح. لیکن یہ کہ آخر اور طریقہ کیا ہے؟ حالات ہمارے ہیں جو خراب ہیں, جس کی وجہ سے انہیں ہم پر تسلط کا موقع ملتا ہے. یہاں کی جو ہے اصل صورت حال اگر وہ تبدیل نہیں ہوتی, تو ظاہر بات ہے کہ ہم کسی ایک کے یا دوسرے کے آلے کار بن کر رہے ہیں. اس کے ضمن میں میں نے جو بارہا بات کہی ہے وہ میں پھر آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو ایک موقع پر جنرل اسلم بیگ صاحب کی رائے آئی تھی. کہ اس وقت مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست تصادم مول نہ لیا جائے. اگر تو میں سیاسی طور پر اپوزیشن کا رول اختیار کرنا چاہوں تو موجودہ حکومت پر میں بھی حملے کر سکتا ہوں. انہوں نے گھس کے ٹیک دیا امریکہ کے سامنے, انہوں نے فلاں کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آج میری حکومت ہو جائے میرے پر تو میں کیا کروں. اصل میں سیاسی نقطۂ نظر یہی ہوتا ہے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کشمیر پر یہ ہے اور وہ ہے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ابو آئی جی آئی کی حکومت کو 2 سال پورے ہو گئے کیا کر دیا. حقائق کو دیکھنا چاہیے. یہ در حقیقت یہ ملعون سیاست ہے جو ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے, مغرب سے درآمد شدہ سیاست. ہم نے اس ملعون سیاست کے سارے اصول اختیار کیے, کوئی کچھ نہیں کر سکا. کشمیر میں آپ نے کیا تین بات لیا, لال قلعے پر کون سا جھنڈا لٹکا دیا جاتا. حقائق کو دیکھنا چاہیے, واقعات کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو عید جو پتھر جو روڑا ہاتھ میں آیا, جو پتھر اقتدار اس کے سر پہ دے مارا, فائدہ کیا ہوگا. سوچنا چاہیے حالات کیا, ہم یہاں ہو تو کیا کر لیں گے. قاضی حسین نے کہا کہ ہاتھ میں حکومت آ جائے تو کیا کر لیں گے. جب تک یہ پورے ملک کے حالات, قوم کے حالات, جب تک ان کو سنوارا نہ جائے, بنایا نہ جائے, اس کی طرف سے سوچنے کو ہم تیار ہی نہیں. تو اگر یہ صورت حال رہے گی تو نہ پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے, نہ وہ آئی جی آئی کر سکتی ہے, نہ جے آئی کر سکتی ہے. وہ تو آئی جی آئی اور جے آئی کیا پورے الفابیٹ جمع کر دیجیے اے سے لے کے زیڈ تک. جب تک اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, آپ کسی باہر کی قوت کے مقابلے میں, باہر کی قوت بھی وہ جو اب سول سپریم پاور ہے, اس کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں حکمت عملی کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی براہ راست کنفرنٹیشن نہ, اس میں جس حد تک بھی ممکن ہے معاملہ جو ہے اس میں لچک کی صورت اختیار کی. جس کے لیے بار بار میں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے ادھر حقیقت ہر مرحلے پر آپ دیکھیں گے, سیرت النبی جو ہے کہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہمیں وہاں سے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی. اس معاملے میں ہر صورت حال کے لیے رہنمائی بن رہی, اس قسم کی صورت حال صلح حدیبیہ کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہے. تو پہلی بات تو حقیقت کے اعتبار سے میں نے پوری دنیا کے اعتبار سے جو بات کہی ہے صحیح ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, تقریباً آ چکا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, امریکہ پر آتی ہے اس کا فیڈ بیک زائنزم سے, کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا بچیہ کہنا, اس پر سیاست, اس پر ایک اپوزیشن کے انداز میں گولا باری کرتے رہنا, اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. اصل صورتحال اپنے ملک کے حالات کو سنبھالنے اور دور کر رہی ہے. اب آئیے دوسری بات, علاقائی سطح پر, یہ تو میں نے عالمی سطح پر پورے گلوب کا ایک جو مسئلہ ہے, تو ایک بات رکھتی ہے. دوسری بات علاقائی اعتبار سے ہمارے لیے کچھ خوشی کی خبریں بھی اس وقت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کرا دوں. بھارت جو ہے, بہرحال جو بھی ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہے, اگر اسے پیدائشی دشمنی سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہے. اس کے کہ ہندو نے کبھی ذہن پاکستان کے وجود کو تکلیف نہیں کیا, نہ وہ کر سکتا ہے, وہ تو جرم عظیم سمجھتا ہے تقسیم ہندو. وہاں ان کے صحافی یہاں کی کہتے رہے ہم نے پاکستان کو مانا, دو قومی نظریے کو نہیں مانا. یہ در حقیقت بڑا فتن انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے پاکستان کو نہیں مانا, کیونکہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. ہم نے پاکستان کو مانا, دو قومی نظریے کو نہیں مانا. وہ مان کو نہیں مانا تو میرے کو کیا مانو گے. اس اعتبار سے در حقیقت یہ بڑا ڈپلومیٹک انداز ہے کہنے کا کہ ہم نے نہیں مانا, اور اس اعتبار سے ان کو گلا لکھوا دوں. یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ بھارت اس وقت خود شدید شکست و ریس سے دو چار ہے. ہمارا بچاؤ اگر ہوا ہے اب تک تو وہ اسی حوالے سے. بھارت بھرتنے کا ایک تکون ہے اگر لفظ آپ کے دین میں, اس کے تینوں سرے اس وقت ڈسٹیبلائز ہیں. تازہ ترین جو معاملہ ہوا اس کے حوالے سے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا, وہ جو کامل ٹائگر تھے انہیں بھی خلاف قانون قرار دینا پڑا بھارت کو. بھارت بہرحال اپنے ظاہری اعتبار سے جمہوری ملک ہے، جمہوری قوم ہے، اس میں یہ خلاف قانون قرار دے دینا معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ ٹائبل ٹائگر کو اور صاف کہا ہے کہ یہ اب تامل ناڈو کو علیحدہ کرنے کے لیے درپے ہے اور ان کی تحریک چلا رہے ہیں. تو تینوں سروں پر ادھر کشمیر ٹاپ پر کشمیر ہے اور پنجاب ہے، کسی طرح اس سے مل نہیں رہا. ادھر یہ ایکسٹریم ایسٹ ہے، بہت ایسٹ آسام اور ناگالینڈ اور یہ در حقیقت ہندوستان کے حصے ہیں ہی نہیں، نہ کبھی تھے نہ اب ہے. یہ تو برٹش انڈیا نے جس طریقے سے کہ ایک ہندوستان بنا دیا تھا، اس کی یہ لیگیسی کہہ لیجیے، اس کی وراثت ہے، ورنہ وہ تہذیب میں، تمدن میں، زبان میں، مذہب میں، کلچر کسی شہر میں بھارت کا حصہ نہیں. اور وہاں پر جو ہے وہ چھوٹے سے تکون کے اندر یہ مشرقی پاکستان جو ہوتا تھا، بنگلہ دیش ہے، اس کے اور اس حصے کے درمیان جو ہے ویسٹ کے طور پر آیا ہوا ہے یہ بنگلہ دیش. تو بالکل ایک چھوٹی سی پٹری ہے جس سے وہ حصہ جڑتا ہے بھارت کے ساتھ، اور اس پورے حصے کے اندر جو ہے علیحدگی کی تحریکیں موجود ہیں. اب جو ہے ایک حصہ بچا ہوا تھا، وہ جو حال ہی نے کہا تھا کہ دس طرف سے تیرے حال ہی بچا ہوا تھا، اس کو بھی تو نے آخر چرکا لگا کے چھوڑا. ساؤتھ انڈیا، تامل ناڈو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کے لیے قوت موجود ہے. لنکا، سری لنکا کے اندر ایک کشش موجود ہے. تامل ٹائگرز نے جس طرح ثبوت دیا ہے اپنی ریزسٹنس کا، وہ تو دنیا کے سامنے ہے، اور وہ اب درپے ہے، اور اس طرح سے بھارت کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ انہیں آؤٹ لا کیا، انہیں خلاف قانون قرار دیا. ایک دوسری خوشخبری بھی، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہند کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑے خطرے کی علامت بن کر بی جے پی ابھر رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس کے اندر بھی شکست و ریخت کے آثار ہیں. اور جیسا کہ ہوا کرتا ہے اس طرح کی انتہا پسند جماعتیں بھی جب کبھی اقتدار میں آ جاتی ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. چند صوبوں میں کیونکہ ان کی حکومتیں بن گئی، اب اقتدار کے بعد تو بندر بانٹ، اختلاف، اس کے اندر ایک دوسرے سے جو ہے جھگڑے بھی شروع ہوتے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نعرے لگانے اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے وہ اور ہے اور کچھ کرنا اور ہے. ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے جو چاہے آپ الزامات عائد کر لیں اور جو چاہے بلند بانگ دہاوی کر لیں، لیکن جب کہیں آتا ہے معاملہ اپنے ہاتھ میں تب پتہ چلتا ہے کہ اصل حقائق ہے کیا اور ہم خود کتنے پانی میں. الحمدللہ مسلمانوں نے ہند کے لیے تو یہ بہت ہی بڑا خطرہ تھی یہ طاقت. اس پر جو آج کے نوائے وقت میں ایک مضمون آیا، میں مشورہ دوں گا سب حضرات اس کو انگریزی کے سیکشن میں جو آیا ہے اس کو پڑھ. دوسری طرف افغانستان کے معاملے میں بھی اللہ کا شکر ہے، میں اس میں بھی یہ خوشخبری کی طرف جو ہے توجہ آپ کی دلا رہا ہوں. حکمت یار صاحب کا جو بیان آج آیا ہے بڑا دل خوشگن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے اور جو بھی نقشہ ان کے سامنے ہے اس میں انہیں کامیابی عطا کرتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ان تمام گروپوں میں جو سب سے زیادہ گہرے ہیں اسلام کے ساتھ وابستگی میں، ان میں یہ بھی ہے اور ان کی اس میں ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے. اس لیے امریکہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ کے نام سے جب یاد کرے گا تو ٹاپ پر وہ لاتا ہے حکمت یار کو. باقی یونس خالد صاحب ہے وہ بھی انہی میں ہے، اسی طریقے سے سیاد صاحب ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. وہ لبرل دوسرے ہیں، وہ گیلانی صاحب اور محمد نبی محمدی ہیں اور یہ سبغت اللہ صاحب یہ لبرل ہیں، اور برہان الدین جو ہے وہ کچھ بین بین. لیکن یہ کہ ان کی طرف سے آج جو بیان آیا ہے وہ بہت ہی خوش آئی کہ اب افغانستان میں فیصلے تلوار سے نہیں ہوں گے، ہتھیار سے نہیں ہوں گے، بلکہ عوامی طاقت سے ہوں گے. یہ ہے صحیح بات، یہی بات جو میں نے کہا تھا تلوار رکھتے ہیں. اب یہ جو خوریزی ہے ختم کر دیں معاملہ جو ہے، بہرحال عوامی طاقت جس کے ساتھ ہوگی اسی کو بالاتری حاصل ہوگی اور اسی کو حق حاصل ہے کہ اسے بالاتری. خوریزی کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. تو یہ بڑی اور چند دنوں سے میں چونکہ بڑے انتظام سے آج کل بی بی سی میں سنتا ہوں رات کو، تو میں ہمیشہ کابل کے بارے میں وہ خبریں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو ان چند دنوں میں، پچھلے جو چند دن گزرے ہیں، کوئی ایسا شوشہ نہیں ملا جسے کہ وہ ہمارے خلاف بڑکا کر اور بڑا چڑھا کر پیش کر سکتے. کوئی بڑی بدعملی, کوئی بڑی وہاں پر جو ہے کشیدگی, وہ اللہ کے فضل سے خبریں چند دن ایسے گزرے کہ کوئی نہیں آئی. اور اس پر ہلکا کر بیٹھ جسے کہتے ہیں, جو آج کی خبر ہے حکمت یار صاحب کا بیان, وہ تو میرے لیے بہت ہی خوشآمد ہے. میں اسے خوشآمدید کہہ رہا ہوں, بلکہ مجھے جب میں آج سوچ رہا تھا تو یاد آیا میں 1915 میں آپ کو واپس لے کر جا رہا ہوں. ایک اختلاف پیدا ہوا تھا اس صدی کے میرے نزدیک مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ, اور اس صدی میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا داعی قرآن ابو الکلام, ان دونوں کے مادہ ایک اختلاف ہوا تھا. اختلاف یہ تھا کہ شیخ الہند کا اپنا رجحان بھی ہوتا اپنا رجحان بھی ہوگا, لیکن یہ بات زیادہ مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھی ہے ان کے مشیروں کے حوالے سے. لہذا شیخ الہند کے مشیروں میں سے ایک جماعت وہ تھی, اور یہ زیادہ علماء کی جماعت تھی جو ان کے شاگرد تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں انگریز کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے, مسلح بغاوت. اور اسی کے لیے ایک تو ترکی سے مدد لینے کے لیے حجاز کے راستے سے, چونکہ خلافت ترکی اس وقت قائم تھی خلافت اسلامیہ اور حجاز اس کے تابع تھا, تو وہاں جائیں حضرت شیخ الہند خود, اور حجاز کے راستے سے دارالخلافہ جو ہے ترکی اس سے رابطہ قائم کریں تاکہ وہاں سے مدد ملے. دوسرے افغانستان مسلمان ملک ہے, تو امیر کابل کے پاس جائیں مولانا عبید اللہ سندھی اور انہیں آمادہ کریں کہ ریشمی رومال کی تحریک ہے, اس کو ذہن میں لے آئیے. کسی کا میں یہ لبے لباب عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان سے مسلمان بغاوت کریں, ترکی سے مدد ملے اور افغانستان سے مدد ملے. تو اس طریقے سے انگریزوں کی یہ لالچ جو ہے اس سے بر عظیم پاک و ہند میں جو آئی ہے اس سے نجات پائی جا سکتی. مولانا ابو الکلام آزاد کا موقف یہ تھا کہ وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے, اب مسلح بغاوت سے آپ انگریز کو اس ملک سے نہیں نکال سکتے. نمبر دو, وہ زمانے لگ گئے, کہیں سے مدد نہیں ملے گی آپ, نہ افغانستان سے ملے گی, بھول جائیے مسلمان ہے اس لیے وہاں سے مدد آ جائے گی, اور نہ آپ کو ترکی سے مدد ملے گی. مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ میں نے بہت خوش آمد کی حضرت شیخ الہند کی, کیونکہ میں نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ بحث بھی کر لی تھی ابو الکلام نے شیخ الہند کے ہاتھ پر, اگر اس کی پھر تصدیق نہیں ہو سکی ہے. اور میری غلطی یہ ہے کہ میں نے جب حیدرآباد دکن میں, یہ میرا پہلا سفر تھا حیدرآباد دکن کا, اس میں میری ایک تقریر ہوئی تھی مولانا ابو الکلام آزاد انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے اس میں, اور وہاں ایک بڑی لائبریری ہے, اس میں سے میں نے بعض کتابیں نکلوائی, میں نے مطالعہ کیا, میں نوٹ کرنا بھول گیا, لیکن اس میں مجھے یقین کی حد تک یہ بات بہت یاد ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے بھی حضرت شیخ الہند سے بحث کر لی تھی, گویا کہ انہی کی جماعت میں تھے, لیکن ظاہر بات ہے ان کے شاگردوں میں تو نہیں تھے. تو جو ان کے شاگرد تھے وہ مشرف تھے اس لائن پر کیا مسلح بغاوت کا راستہ اختیار کیا جائے, جیسے 1857 میں ہوا تھا, اور باہر سے مدد لی جائے ترکی سے بھی اور افغانستان سے. مولانا ابو الکلام آزاد کا موقف تھا کہ وہ زمانے ختم ہو چکے, حالات بدل چکے ہیں, اب مسلح بغاوت سے نہیں بلکہ عوامی تحریک سے انگریز کو یہاں سے نکالا جاتا ہے, اور ہندوستان میں بیٹھ کر آپ کو عوامی تحریک اٹھانی چاہیے, یہ اختلاف ہے. تو مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ افسوس کے حضرت شیخ الہند نے اپنے انہی مشیروں کی رائے مانی, وہ خود بھی چلے گئے حجاز اور وہاں گرفتار کیے گئے, شریف مکہ نے شریف حسین نے گرفتار کیا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا, وہ پہنچا دیے گئے مالٹا, اسیر مالٹا ہی ان کا نام پڑ گیا. تو یہی حشر ہونے والا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا, وہ ہوشیار آدمی تھے, انہیں بروقت پتہ بھی چل گیا, اور وہ پھر فوراً کراس کر کے یہی سرحد دریائے جی ہوں, یہ جو اب بہت بڑی سرحد ہے افغانستان اور روس کے درمیان, یہ کراس کر کے روس چلے گئے, ورنہ وہ بھی گرفتار ہو کر انگریز کے حوالے کر دیے جاتے. کہ جو بات اس وقت کہی تھی ابوالکلام آزاد نے، آج وہ بات حکمت یاب نے کہی اور صحیح کہی. جب آگے تھے روسی اس وقت ہتھیار اٹھا لینا بالکل صحیح تھا، قابل یزین جو بطر یزین تھی رشیا کی، پھر یہ کہ رشیا اس خود آ گئے، اس وقت ہتھیار اٹھانا یہ بالکل دوسری بات ہے. جب وہ چلے گئے اب جنگ ختم ہو جانی چاہیے، اب جو معاملہ ہے اندر بیٹھ کر طے کی، اب آپ کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، آپ اپنے خیالات کو عام کیجیے، عوامی تحریک اٹھائیے، غیر مسلح عوامی تحریک کچھ سے کام کیجیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشحال تبدیلی ہے کہ جو حکمت یاب صاحب کے اس بیان سے ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ دائیں بائیں کے حالات تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ خوشائند بھی ہے، بہتر بھی ہے، امید افزا بھی ہے. لیکن دوسری طرف داخلی جو معاملہ ہے ہمارا قومی سطح پر، واقعہ یہ ہے کہ نہایت تشویشناک ہوتا چلا جا رہا ہے. صورتحال دن بدن بگڑ ہو رہی ہے، حالات خراب سے خراب تک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر والوں کو کوسنے دینے سے فائدہ کیا ہے؟ اندر کے حالات صحیح نہ ہو تو ایک یا دوسرا آپ کو اپنا اعلی کار بنا ہی دے گا، جس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے ہے جرم میں ضعیف کی سزا بردے مفاد آپ کو تو ہوگا. اصل تو توجہ ہونی چاہیے یہاں ہماری، یہ بھی بڑی غلطی رہی ہے کہ ادھر ادھر توجہ اور وہاں ساری کوششیں اس کے لیے فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں. بھائی یہاں دیکھو نا، یہاں حالات کیا ہیں، یہاں کے حالات کو درست کرو گے تو خارجی حالات کا بھی مقابلہ کر سکو گے، اگر وہ منفی ہے اور مخالف ہے. یہی کہ معاملات درست ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ باہر کے حالات بہتر بھی ہو تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سب سے پہلی بات یہ کہ علاقائی اہمیت، لسانی اہمیت، نسلی اہمیت جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، جیسے بھارت میں اگر دوسرے سرے پر تامل ناڈو میں تحریک شروع ہو گئی اور اس کے لیے انہیں تامل ٹائگر کو خلاف قانون قرار دینا پڑا، تو ہمارا حال کیا ہے؟ بلوچستان میں اب پختون اور بلوچ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سامنے مقابلے کی حیثیت سے آ گئے. پہلے سندھ میں وہ سندھی اور مہاجر کا مسئلہ تھا، مہاجر اور پٹھان کا مسئلہ تھا، مہاجر اور پنجابی کا مسئلہ تھا، پٹھان اور پنجابی کا مسئلہ تھا، یہ سارے مسئلے سندھ میں تھے. ان میں کہیں کوئی بہتری کی شکل پیدا نہیں ہوئی. الطاف حسین صاحب بیٹھے تو وہاں اور ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے ٹیلی فون سے خطاب ہو رہے ہیں، انہیں اندیشہ ہے کہ آئیں گے تو یہاں پر بہتر دیے جائیں گے، انہیں یہ اندیشہ ہے، پر بنا کہتے بھی ہیں. لیکن وہ تحریک جس طریقے سے وہاں ابھی بلدیاتی الیکشن کے اندر ایس پی ایس کو کامیابی ہوئی ہے، اب اس کے مخالف بھی اسے کہیں گے یہ ٹیررزم ہے ان کا. 99.5% ووٹ ایک سب کو مل جائے، معلوم ہوا دوسرے میں ہمت ہی نہیں کے ساتھ لے آ سکے، کون آئے گا؟ اپنی جان کا رسک لے گا تو آئے گا. اس اعتبار سے وہاں کے حالات، اندرون سندھ کے حالات، اب جو تازہ جو ہے ویو آئی ہے گرفتاریوں کی، تو معلوم ہوا کہ وہاں تو جو کچھ تھا وہ تھا ہی، اب ایک اور صوبہ ہمارا اس میں جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ بڑک اٹھی تیزی کے ساتھ. اور یہ بھی میں آپ سے کر دوں کہ یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں نے یہ بات لاڑکانہ میں کری تھی، ایک پریس کانفرنس تھی میری، تو کچھ لوگوں نے مجھ سے بڑے ہی یہ امید رکھتے ہوئے کہ میں یہ پانچویں قومیت کے نعرے کی نقلی کروں گا. وہ سوال کیا میں کہ سندھی جرنلسٹ تھے، میں نے کہا کہ آپ کیسے نقلی کر سکتے، اگر چار قومیتیں آپ کا قرار دیتے تو پانچویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جب قومیتوں کا تصور ہوگا تو پانچویں نہیں، آپ چھٹی کے لیے، ساتویں کے لیے، آٹھویں کے لیے تیار نہیں. اگر قومیتوں کا، اگر تو ایک قوم ہے مسلمان قوم، تو سندھی قومیت بھی غلط، پنجابی قومیت بھی غلط، پختون قومیت بھی غلط، بلوچ قومیت بھی غلط، مہاجر قومیت بھی غلط، پھر تو ایک قوم ہے ہم. لیکن یہ کہ اگر قومیتیں چار آپ مانتے ہیں، اس لیے کہ چار صوبے چھوڑ کر دیا تھا ہمارا جو آتا تھا سابقہ، چار صوبے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ بلوچستان جو صوبہ قابل نہیں اس وقت انگریز کے تحت تھا، یہ تو بعد میں صوبہ بنا. اس لیے کہ صوبوں کی بنیاد پر قومیتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر پانچویں کو کس دلیل سے رد کرتے ہیں؟ بلکہ پانچویں نہیں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں کے لیے تیار نہیں، فرائقی کے لیے تیار نہیں. کیا دلیل ہے فرائقی قومیت کا حقوق کی رفی کرنے کے لیے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر یہ بلوچ اور پشتون علیحدہ ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی بلوچ آپس میں تقسیم نہیں ہوگی؟ ایک اصل بلوچ ہے, براہمیز ہے, وہ بلوچ نہیں ہے. براہمیز ڈسٹنکٹ ہے نیشنلٹی کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے. علاقہ ایک ہے, پشتونوں کے مقابلے میں اس میں تو ایک ہو سکتے ہیں, لیکن ایک طرح اگر معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے, یہ جلدا کے کوئی آپس میں لڑے. اس کا تو علاج ہے, کیا علاج اس کا؟ وہی آخر شاط انگیز ہے ساتھی. ایک قوم اس کو بنایا تھا ایک نعرے نے, اسلام کا نعرہ. اب نعرہ نہیں, حدیث تک درکار ہوگی. اس وقت نعرہ کیوں کام کر گیا کہ ہندو کے مقابلے میں ایک قوم کا مسئلہ تھا. اب وہ ہندو تو سرحد کے پار ہے. اب محض نعرہ نہیں, حقیقی اسلام ہوگا تو ان اقلیتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. ان کی بڑھتی ہوئی لہر جو ہے وہ بودی سے اتر سکتی ہے. یہ طوفان جو ہے, یہ اس کا مد جو ہے جنگل کی طرف جا سکتا ہے, لیکن اگر نہیں ہوگا تو اس کا کوئی امکان نہیں. یہ تو بڑھیں گے, یہ تو اور اس کے اندر ڈویژن مزید پیدا ہوگا. دوسرا معاملہ ملکی سیاست کا ہے. اس میں ایک مذہب کے سامنے اس دور میں یہ آیا بڑی تلخ حقیقت کے طور پر کہ جو سیاست کے میدان میں ہے ان کے مابین, چاہے اپوزیشن میں ہو حکومت میں ہو, ایک قدر مشترک ہے, وہ مفاد ہے, مفادات. مطلب اس کا پہلے بھی ایک نظر آیا تھا جب پنجاب کی پروونشل اسمبلی سے حکومتی پارٹی اور اپوزیشن دونوں نے واک آؤٹ کیا تھا, صرف اس وجہ سے کہ کسی ٹریفک آفیسر نے کسی ایم پی اے سے بات کوٹ کر لی تھی. معلوم ہم تو دانا ٹائم ہے, ہم سے بات کر کسی کو حق نہیں پہنچتا. اور اس میں دونوں لگ جا, پی ڈی اے یا اس وقت پیپل پارٹی تھی, شاید پی ڈی اے وجود میں بھی ابھی نہیں آئی تھی, بدلاؤ عالم اور آئی ڈی آئی, دونوں نے واک آؤٹ کیا. احتجاج میں ہمارے پریولیجز ہے, ہمارے تو امتیازی حقوق. اور اب معاملہ ہوا مراعات کے بل میں, کس تیزی کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, کس کنسنسس کے ساتھ پاس ہو, اس کا پاس ہو جانا جتنا برا تھا, اب اس کا واپس ہو جانا جو ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے. نانی نے ختم کیا, برا کیا, کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا. جو کچھ ہوا ہے معلوم ہوا کہ کوئی اصول, قاضی حسین میں کافی برس رہے اپنے جو ایم ایل اے تھے, تم نے کیوں ان کے حق میں رائے دے دی؟ میرے نظیر کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی پارٹی کے ایم ایل اے کو ڈانٹ رہی ہے, تم نے اس کے حق میں کیوں رائے دے دی؟ معلوم ہوا کہ کوئی ہمارے ہاں اصول ہے اس میں, رائے دینے کے معاملے میں کوئی پارٹی کے ڈسپلن نہیں, کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں. بولا کہ ایک سے ہر دوسری کنسیڈریشن سے بالا کر ہے اور وہ سے مفادات ہے. یہ بہت ہی تاریخ حقیقت ہے جو ابھر کر سامنے آئی ہے, لیکن ہے بڑی تنخت حقیقت, لیکن اس سے جو ہے وہ بہرحال بات سامنے آ گئی. دوسری بات جو ہے وہ آئی ڈی آئی کے خاتمے کے بعد, اس لیے کہ چاہے آپ کہیں کہ ابھی آئی ڈی آئی ہے, جماعت اسلامی اس سے علیحدہ ہوئی ہے, حقیقت یہ کہ آئی ڈی آئی ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں اس طرح حقیقت کو ماننا چاہیے, اور میں کل کے بھی چوٹ کہہ رہا ہوں, اس حکومت کو آئی ڈی آئی کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ بھی مشکوک تھا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ مینڈیٹ صحیح نہیں تھا, اس لیے کہ اس کے پیچھے یقیناً بدنیتی کا فرما تھی. اس لیے کہ جو حکومت بنائی گئی تھی انٹرم حکومت, اس میں ایک پارٹی کے تمام شعبوں کو جمع کر دیا گیا تھا, ان کے اختیارات پسی. تو جو بھی ہمارا مورل لیول ہے, جو ہماری اصول پرستی کی جو سطح اس اور معاشرے کے اندر ہے, جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت کے سارے لشکروں کو اختیار دے دیا جائے اور پھر انتخابات کرا لیے جائیں, تو چاہے وہ دھاندلی کیسی ہوئی, کتنی ہوئی, نہیں ہوئی, یہ تو خود دھاندلی ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا. ایک اصول کے اعتبار سے دھاندلی ہے, بالکل غیر جانبدار لوگوں کو ہونا چاہیے تھا, اور وہ لوگ کے جو خود اس میدان کے اندر الیکشن لڑنے کے میدان میں نہ ہوتے, طے کر لیتے کہ ہمارا سیاست ہے. اگر وہ سیاست دان تھے تو ہم سیاست کو خیر بات کر رہے, ورنہ کیا یہاں پر تمام ریٹائرڈ چیف جسٹس جو ہے وہ ختم ہو گئے؟ وہ لوگ موجود ہیں, ان کے اندر عقلی صلاحیت بھی موجود تھی، ان کو لایا جا سکتا تھا. انٹرنل گورنمنٹ چند مہینوں کے لیے آپ کو قائم کر دیے الیکشن کرانے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے پہلا فائنینس موجود. اس اعتبار سے وہ چاہے کتنا ہی بڑا اور فارن مینڈیٹ تھا، وہ حقیقت میں مشکوک تھا. اور اب تو مسئلے میں ختم ہو چکا، وہ مینڈیٹ اب نہیں ہے. کہ مسلم لیگ کو کسی نے ووٹ نہیں دیے، جماعت اسلامی کو بھی کسی نے ووٹ نہیں دیے، ووٹ آئی ڈی آئی کو دیے تھے. مینڈیٹ اگر تھا تو آئی ڈی آئی کو ملا، جو بھی مشکوک ملا یا صحیح ملا وہ آئی ڈی آئی کو ملا. وہ آئی ڈی آئی اب ختم ہو چکے. اب یہ صرف دھوس، آج میں سوچ رہا تھا تو وہ مولانا مودودی نے کسی زمانے میں 1951 کے الیکشن کے نتائج کے بعد جو اصطلاحات بڑی پیاری وضع کی تھی کہ یہاں تو اصل میں جو کار فرما ہے وہ دھن، دھوس، دھاندلی اور دھوکہ، یہ چار دھیے جمع کیے تھے انہوں نے. دھن، دھوس، دھاندلی اور دھوکہ یہ ہے. تو میں اس میں دھوکے کے ساتھ دھکا، یہ پنجابی کا لفظ ہے. اب دھکے سے آپ کہیں کہ صاحب ہمارے پاس مینڈیٹ ہے اور جواب ہے، اخلاقی جواب ہے، حکومت کا ختم ہو چکا. آئی ٹی آئی کے حسد کے بعد اسی وجہ سے جماعت اسلامی بھی کہتی ہے ذرا ہمیں نکال کر دیکھو، پھر دیکھو کون بیٹھے گا. اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ آئی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. تو مینڈیٹ جو ہے اگر جماعت اسلامی کو چھوڑنی پڑتی، اپنی چیزیں خبریں آئی تھی کہ ان کے خلاف ریفرنس بن رہے ہیں، پھر یہ کہ کسی نے مت دے دی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ راستہ چھوڑ دیا. یہ کہ سب کو معلوم ہمارا حق میں اخلاقی جواب نہیں رہا ہے، اور یہ بات صحیح ہے. اس اعتبار سے میرے نزدیک کچھ غیر ملکی پریس میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بات صحیح ہے کہ اب پھر یہ وقت آ گیا ہے کہ الیکشن تازہ ہونا چاہیے. اور پورے اہتمام کے ساتھ جو بھی اس وقت مرمجا نظام ہے، اصل میں تو نظام کو بدلنے والی بات ہے، وہ تو ہے دوسری بات، لیکن جب تک وہ نظام نہیں بدلتا جو چل رہا ہے، اس وقت تازہ الیکشن ہونا چاہیے. مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے اور یہ اب بولے سے تنقید اس میں کوئی شک نہیں، ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، یہ سوائے دھوس اور دھکے کے اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں. اور پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ بالکل غیر جانبدار ہو، سیاستدانوں کو لیے ہی نہیں، جرنیلوں کے اندر بھی جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کی کوئی لیننگز نہیں ہے، کوئی میلانات رہے ہیں، دلچسپیاں، ہمدردیاں کسی خاص گروپ کے ساتھ، انہیں بھی نہیں. جو خالص ہمارے ہاں جو بھی پروفیشنل سولجرز کی حیثیت سے صرف رہے اور انہوں نے اپنا جو ہے دور پورا کیا، ان میں جات دیجیے، گورنر بنائیے، انہیں میں سے یا ریٹائرڈ جسٹس جو ہے ان کو لیجیے اور ان کو حکومتیں بنوائیے، اور پھر ایک الیکشن کروایا جائے. اس کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مارشل لا کی پٹنی سے اس گاڑی کو اتر، جب یہ حکومت جو بھی تھا نظام اس پر سے پٹنی سے اتری تھی، مارشل لا 11 برس کا تھا، تو آسانی سے دوبارہ پٹنی پر چڑھنے والی بات نہیں ہے. اگر تھوڑے تھوڑے وقت سے کئی الیکشن جو جائے کوئی حق نہیں، اس لیے کہ باہر آج اس کے سوا اس وقت آپ کے پاس سگنے پر کوئی اور نظام نہیں ہے. اس پہلو سے یہ بات بھی جو ہے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت کی اس جو صورت حال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تازہ الیکشن، اور تازہ الیکشن جو ہے وہ خالص غیر جانبدار حکومت، جس کے غیر جانبداری پر کوئی شک اور شبہ نہ کیا جا سکے. اب آئیے جو اصل مسئلہ ہے، اقامت دین کی جد و جہد، جس پر میں نے یہ آیات آج آپ کو سنائی، اور جس کے اعتبار سے یہ کہ کس ملک کے لیے واقعی استحکام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اسی سے. اور اقامت دین کی فرضیت کے سب سے بڑے مخاطب پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر کوئی ہے تو ہم مسلمانوں نے پاکستان. اس کے حوالے سے چار باتیں آج عرض کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا، یہ مضمون میرا اگلے جمعے میں چلے گا، یہ طویل بات ہے، آج پوری نہیں ہو سکے گی. آج اس کے لیے جو بیسک جو خطوط ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ طاقت دین کی جد و جہد کے تقاضے کے اعتبار سے پھر زمانے کا خبر ابھی ہم اس مرحلے پر ہیں کہ دعوت پر انتقال ہونا چاہیے. اس معاشرے میں اسلام کی دعوت اور سر راہ جس سطح پر ہونی چاہیے دین کی سطح پر، اس کا کبھی ادا نہیں ہوا ہے. ابھی مذہب یہاں پر مذہبی شکل کے اندر ہے، جو بھی ہے دین کا وہ تصور اور اس پر لوگوں کا اشتراک اور اس کے بنیادی جو اصول ہیں شریعت کے بنیادی اصول ان پر اشتراک ہے سب خاص طور پر ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں موجود نہیں. آپ کے سامنے یہ معاملات آ چکے ہیں. ایک قانون بنا تھا سید کا بڑا پیارا قانون بہت عمدہ قانون لیکن اس قانون کے کدیاں بکھر گئے اس لیے کہ آپ کے ٹرانسپورٹر آپ کے ڈرائیور کھڑے ہو گئے. جہاں وہ موجود نہیں ہے وہ آبادگی موجود نہیں ہے کہ شریعت کو قبول کرنے کے لیے لوگ آباد ہو بالکل معذوب ہو کر رہ گیا ختم ہو گیا نصیحت منسی کہا دیا وہ حالانکہ اتنا قیمتی قانون ہے شریعت اسلامی کا اتنا صحیح قانون ہے اس کی برکات جا کر دیکھتی ہوں آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے وہاں کچھ جزوی قوانین ہے اور ان کی برکات جو ہے موجود ہے. ظاہر بات ہے کسی سے کوئی شخص جو ہے اگر اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے اس سے قتل ہوا ہے ارادہ اس کا نہیں تھا پکے خطا تو ہے اسے دیر دینی پڑے گی. جہاں تک میں نے سنا ہے وہاں پر ایک بہت بڑے اور ایجپشن وہ پروفیسر تھے مدینہ یونیورسٹی کے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اچھا ان کی غلطی بھی تھی ٹریفک رول ان کی سفارش میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا کچھ لوگوں نے لیکن جواب ایک ہی ملا جنرل جو تو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی قانون ہمارا ہے اس کی سزا کو ہم معاف کر سکتے ہیں. یہ قانون اللہ کا ہے یہ ہم معاف نہیں کر سکتے یہ تو دینا ہی ہے. یہ نہیں دے سکتا جھولی پسارے چاہے مانگے اپنے دوستوں سے آباد سے دینا ہوگا. جس گھر کا کرایہ گل ہوا ہے اسے تو کم کو چیک کرنا ہوگا. بہرحال یہ کرنے کا کام لیکن کیا اثر ہوا اسی طریقے سے سود کا معاملہ اتنی بڑی فیڈرل شریعت کورٹ اس کا فتویٰ اس کا فیصلہ اتنا صحیح سب فیصد صحیح تاریخی اعتبار سے وہ بڑا لینڈ مارک ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اس میں کوئی شک نہیں. اور بارہ جنہوں نے اپنے لیے اللہ کے ہاں جو بھی نیکی اور اجر و ثواب کما لیا وہ ان کا حق ہے وہ ان کو ملے گا لیکن نتیجہ کیا گیا ایک طرف وہ فیصلے آ رہے ہیں دوسری طرف یہ کہ اور اسکیم ہے آپ لاکھوں نوجوانوں کو اور سود کا نسیہ بنائیے ان کے لیے امپلائمنٹ کی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس کے اندر تو سود پہنچ گیا نا سود سے آگے کوئی نفرت تھی ظاہر بات ہے وہ اندر جب گزر اتر جائے گا اس نفرت کو کاٹ دے گا اتنے بڑے پیمانے پر. یہ تو دوسری بات ہے اس نے سود کی شرح اتنی اونچی رکھ دی کہ وہ لوگوں نے ہمت ہی نہیں کی وہ اسکیم ہی فیل ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ بہت بڑے پیمانے پر سود کو پاپولرائز کرنے کے لیے عوامی بنانے کے لیے تو بہت بڑی اسکیم تھی. معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں ہے متبادل لاؤ. ایک بڑی پیاری بات ایک صاحب نے کہی کہتے سود کا متبادل لاؤ. تو بھائی اگر کوئی مجھ سے پوچھے سیلا کا متبادل لاؤ تو میں کہاں سے لاؤں گا. جو حرام ہے بات ختم ہو گئی جو حرام ہے اسے چھوڑنا ہے آپ اس کا متبادل چاہتے ہیں آپ چھوڑے کے گناہ کو سمجھ کے متبادل آپ کو دیا جاتا. یہ تو گویا کہ آپ اپنی خواہشات کے تابع شریعت کو کرنا چاہتے ہیں شریعت کے تابع اپنے آپ کو نکلنا چاہتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ حرام اسے چھوڑو اور حرام کو چھوڑو گے حلال کے راستے کھل جائیں گے. لیکن یہ حرام کا مسئلہ جاری رکھو گے تو حلال کا راستہ نہیں کھلے گا. پانی نشیب کی طرف بہتا ہے ہاں ادھر رکاوٹ ڈال دیں گے تو وہ بدل لے گا. آپ ڈیم بناتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں دریا کا رخ بدلتے ہیں نہیں بدلتے تو وہ بدلنا ہوگا. لیکن اگر اس رخ پر اسی رخ پر جو ہے وہ دریا چل رہا ہے تو بڑا مشکل کا باہر آیا اس کے لیے دعوت کا حق ادا کرنا اور اس میں خاص طور پر تعلیم یافتہ کا مقاب اس لیے کہ اصل تو اس کے ہاتھ میں جواب کار ہے. اب ان کی جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں وہ آصف احمد علی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہو وہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے اس سے معاشرے میں یہ مسلمان ہی ہے. اس پہلو سے دعوت کا حق نعرے بازی اور کسی عوامی تحریک اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن اصل شہر دعوت کا پھل جانے کا فرض ہو اس کی دعوت کو دیجیے اس دعوت کا پتا کیجیے پہلا مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ جو دعوت کو قبول کرتے جائیں فیس ویلو پر فوری طور پر انہیں منظم کرنا ہے. منظم طاقت کے بغیر نظام نہیں بدلا کرتے وقتی کوئی تبدیلی آ جائے، وقتی کوئی حکومت بدل جائے، نظام وہی رہے گا، حکومت بدل جائے گی. یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا. آپ نے نظام مصطفیٰ تحریک چلائی، بھٹو کی حکومت ختم ہوگی، ماشاء اللہ کی حکومت آ گئی، نظام وہی رہا، وہی سرمایہ داری، وہی سود خوری، وہ ساری چیزیں جو ہے چل رہی، وہی جاگیر داری، وہ چلتی رہی. تو نظام کو بدلنا ہے تو اس کے لیے ایک منظم جماعت، ایک امیر کی بیعت کے ساتھ، یہ لازم. جیسے کہ میں نے حدیث بھی آج صبح آج شروع میں جو میں نے آپ کو سنائی، مسلم احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی کی روایت، حضرت حارث بن اشعری سے رضی اللہ تعالی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور خاص ایک روایت میں مزید اضافہ ہے، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگرچہ آپ اپنی طرف سے بھی کہیں تب بھی بات مستند ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لیکن مزید تاکید کے لیے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی شکل اختیار کرو، اور جماعت بھی سم و طاعت، بیعت سے سم و طاعت والی جماعت، سم و طاعت بالمعروف، لذن لوگے، منظم جماعت. اور کیا کریں گے پھر؟ ہجرت اور جہاد. پوچھا گیا کب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ آئیو ہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا اللہ جو رہا ماں کرے ہر رب کو، ہر اس چیز کو چھوڑنا جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. ہجرت شروع ہو گئی. آج رشوت چھوڑیے، آپ تو حاضر ہیں، ہجرت کیے آپ نے. آج سودی کاروبار کو 3 ارب بھیجیے، 1 لاکھ بھیجیے، آپ ہجرت کر لیے آپ نے، آپ تو حاضر ہو گئے. وہ چھوڑی ہے ہجرت کی، گھر بار وطن سب کو خیر بات کہہ کر اللہ کے دین کے لیے نکل جانا، وہ چھوٹی. جہاد کے بارے میں پوچھا گیا، جہاد افضل ہو جا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا الجاہر رفقہ کفی کاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے، اپنے نفس سے جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. جہاد کیوں؟ وہ چوری ہے اختتام، اللہ کی راہ میں جہاں ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں جانا، یہ جہاد کی چوٹی ہے. جہاد کا شروع یہی سے ہو گیا، اپنے نفس سے جہاد کیا. میں نے اس مرتبہ جو تنظیم اسلامی کا اجتماع ہمارا ہوا سالانہ، اس کا جو اوپننگ سیشن تھا یہی خطاب جمعہ 17 اپریل کا، اسی موضوع پر تقریر کی تھی. جہاد کی سبیل اللہ کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھو، اس کے اہداف کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہے، اس کی منزلیں کیا ہیں، ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ دوسری بات ہے، تنظیم جماعت استحکام، اور ان دونوں چیزوں کی شرطیں لازم ہے. تیسری شرط پاور پالیٹکس اور تفرقے بازی جو ہے مذہبی، دونوں سے دوری. پاور پالیٹکس آج اس کے ساتھ کر اس کے ساتھ، اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ جی وہ زیادہ بری جماعت تھی، یہ کم جماعت تھی، ہم نے چھوٹی زیادہ برائی کو ہٹانے کے لیے چھوٹی برائی کرتے تھے. برائی تو برائی ہے، 2 سال کے بعد آپ وہی کھڑے ہیں جہاں 2 سال پہلے تھے، فائدہ کیا ہوا؟ اسی ایکسرسائز کے اندر وقت ضائع ہو رہا سال پر سال، بلکہ دہائیوں پر دہائیاں ختم ہو رہی ہیں. اس لیے کہ ہر معاشرے میں ہر وقت یہ تو ہوگا، 2 برائیاں نہیں، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، کوئی زیادہ بڑی بھی ہوگی، کوئی چھوٹی بھی ہوگی. آپ اسی کھیل میں رہیں گے، بڑی برائی کو گرانے کے لیے چھوٹی برائی کا ساتھ دیں، جب وہ آ گئے تو برائی تو ثابت ہو گئی، برائی ہے نا، وہ بھلائی تو ہے نہیں. پھر اب آپ اور دیکھیے گا، دوبارہ ان سے ہٹیے گا. سفر کا مذہبی اس سے کنارہ کش، مسلکوں پر عمل دوسری بات ہے، لیکن مذہبی اختلاف جب تفرقہ بن جائے تو لعنت ہے. اور نمبر 2، پاور پالیٹکس سے علیحدہ، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی بھی آئی کی حاصل کے بعد بھی آنکھیں نہ کھلی تو شاید اب قیامت تک نہیں کھلے. جو جوش تھا، جو خروش تھا، جو ہنگامے تھے، جو اخبارات کے اندر، تقاریر کے اندر اسلام اسلام بڑے نیک ہمارے بزرگ ہیں, قرآن اکیڈمی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے تو کہا تھا انقلاب آ گیا. دیکھو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا, انقلاب آ گیا, آئی ٹی آئی جیت گئی, انقلاب آ گیا. اس کے دن ہی دنوں بعد بیچاروں کا چہرہ بھی اتر گیا, پھر معلوم حقیقت نظر آ گئی کہ وہ انقلاب کہاں آیا ہے, کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے, اس سے بڑا کھیت کا تاپ نہ سب جہاں وہ تو کہیں نظر نہیں آیا. وہی نظام جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, اے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کبھی کہ در حقیقت کتنے تجربے کر کے آنکھ کھلے گی, کب ہوش میں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں کہہ سکتا, ویسے تو وہی الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں جو حضور سے کہلوائے گئے قرآن مجید میں, ان ادری یا قریب البعید بات ہوا کو ان ادری لال لہو فطرت القو و بتاؤ لاہی, ہو سکتا ہے اللہ کو اور موقع بھی دے دے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آخری موقع آئی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے جس جوش و خروش کے ساتھ اور جس طرح مدد مقابل پارٹی کو کفر اور شرک اور بے حیائی اور فحاشی اور بدمعاشی اس کا سب سے بڑا نشان بنا کر دنیا میں دکھا دیا گیا, اور دوسرے جو آئے معلوم ہوا اسلام کے فدائی اور اسلام کا انقلاب برپا کرنے والے وہ حضر سامنے آ گئے. اس لیے کہ در حقیقت اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں, یہ 19-20 کے فرق ہے, وہی جاگیردار ادھر ہے وہی جاگیردار ادھر, اور زمین و آسمان کا فرق ان کے مابے 19-20-21 کا فرق ہے. اس میں اگر مذہبی قوتیں بھی لگی ہے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, اور خود اسلام کے لیے مذہب کے لیے بدنامی کا موجب بن رہی ہے. اس سے جب تک کہ پسپائی نہ ہوگی, کاش کہ اب بھی ان جماعتوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ہے یہ ان پر خونکشی پر واضح کر دے, اور جب تک کچھ مقصد نہیں گزاریں گے اس پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ عوام کا اعتماد, میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی ہے ایک صاحب کے بیانات کے بارے میں کہ باتیں سب فیصد صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اپنی بات کا وزن گوا چکے, تو صحیح بات ہے لیکن کہنے والے کا وزن ختم ہو چکا ہو وہ صحیح بات میں رکو وزن نہیں رہے. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو یہی ہے کہ وہی سیاست کے کھیل کے کھلاڑی یہ بھی ہے اسی کے اندر, بلکہ آج خاص طور پر اخبار نویسوں نے نوٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے ایم ایل اے میں سے ایک صاحب بیٹھے رہے ہیں, انہوں نے اپنی سیٹ نہیں بدلی, ہو سکتا ہے کیجوئلٹی ہو جائے کیوں بھی معاملہ ہو واللہ عالم, لیکن یہ کہ یہ حوادث مذہبی جماعتوں سے پہلے بھی ہوتے رہے, یہ یو پی کے ٹکٹ کے اوپر آئے اور اس کے بعد چلے گئے کہیں اور, یہ تو کئی مرتبہ ہوا, ابراہیم برق صاحب کا بھی ہوتے تھے مظفر گڑھ کے, اور اسی طریقے سے طالب ایک اور حادثہ جو ہوا جے یو پی کے ساتھ تو ابھی حال ہی میں ہوا, یہ ہوتا اس لیے کہ وہ تو ہے زمیندار جاگیردار, آپ نے ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا جے یو آئی یا جے یو پی کا فرق کیا پڑے گا. تو واقعہ یہ ہے کہ جب تک اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ اس پاور پالیٹکس سے وتھڈرا کر کے علیحدہ ہو کر اور کچھ وقت لگے صرف دعوت کے اوپر اپنی توجہ منتقل کر کے اور ایک جماعت کے بیس کو براڈ کرنے پر اپنی تمام تک لفائی کو مرکوز کر کے کہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ لوگ اب اس کھیل کے کھلاڑی نہیں, اپنا اعتماد اس حیثیت سے بحال کروانا کہ یہ اقتدار کی کھیل کے کھلاڑی نہیں ہے, اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن پہلے فیصلہ تو ہو یہ حقیقت جو ہے منکشف ہو جائے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ اگر دعوت پر استقرار رہتا ہے کچھ عرصے تک اور اس کا حق ادا کرتا ہے انسان اور مختلف دینی طبقات, پولرائزیشن ہوگی ہمارے معاشرے میں, معلوم ہو جائے گا کہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان, یہ نہیں گڑبڑ ہے بیچ بیچ میں, معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتا اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری اور تابعداری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جب تک یہ پولرائزیشن نہیں ہوتی فیصلہ کل اقدام نہیں ہوا کرتا کسی معاشرے میں, وہ فیصلہ کل اقدام جو پہلے ہوتا تھا جہاد بتال فی سبیل اللہ, جب تک یہ پولرائزیشن نہ ہو جیسے حضرت مسیح کے الفاظ ہیں حضور کے بارے میں کہ جب وہ آئیں گے تو اپنے کھلیان کو خوب صاف کریں گے، گندم اور بھوت بلا ہوا نہ رہے، گندم علیحدہ ہو جائے بھوت علیحدہ ہو جائے، جب تک یہ صورت نہ ہو معاشرے میں کوئی اقدام نہیں کیا جاتا. اور اقدام کیا ہوگا؟ غیر مسلح منظم ایجوکیشن میدان میں آ جاتا. اب ہم نہیں چلنے دیں گے، بور کر دیا جائے نظام پر، گولیاں جتنی چلا دیں مارو بھیا جتنوں کو مارتا، جس کی مثال یا ایرانیوں نے کر کے دکھائی یا اہل تشیعوں نے پاکستان میں کر کے دکھائی، جب ضیاء الحق صاحب سے 50,000 جو گھیر گھیرا کر کے بیٹھ گئے تھے سیکرٹریٹ کا، انہوں نے کمٹمنٹ لی کہ زکات سے مستثنا کر دیے جائیں گے اہل تشیعوں، پھر وہ اپنا گھیرا اٹھا. یہ ہمارے اپنے سامنے کی مثال ہے، ہمارے اپنے مشاہدے کی چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ اگر طے ہی کر لیا ہو کہ سیاست کے کھیل ہی میں ہمیں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے تو آنکھیں بند رہے گی. کوئی اس وقت کی بھی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان پانچ نکات کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کے لیے جو میں جیسا کہ میں نے رکھ کیا اقامت دین، اس کے لیے سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر ہے جو پاکستان میں آباد ہے، جنہوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات اور سماعت فرما دیے، پھر اذان ہوگی. ایک تو درس قرآن جو ہے میں نے پھر یہ طے کیا ہے کہ وہ 2 دن ہفتے میں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ دعوت پر ارتکاز اور تعلیم یافتہ طبقہ، اس کے لیے قرآن مجید اس کا مرکز و محور. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، اس کے لیے یہ ہے کہ منتخب نصاب کا درس جو دوبارہ میں نے شروع کیا، اس لیے اس کے ویڈیو تیار کرنے مقصود ہے.